بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ملبدن، یہ لفظ تلبید سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں سر کے بالوں کو گوند کے ذریعے سے آپس میں چپکا دینا، ملا دینا، اور یہ عمل کیا جاتا ہے تاکہ بال کے اندر جوئیں نہ پڑے، بال پراگندہ نہ ہو جاوے۔ یہ طریقہ احرام میں بھی کیا جاتا ہے اور احرام کے علاوہ دوسرے موقع پر بھی کیا جاتا ہے، مثلا سفر لمبا ہے، احرام ہے، تو پرانے زمانے کا قدیم سفر گرد غبار مٹی اڑ کر کے سر میں بال میں داخل ہو جانے کا خطرہ، جوئیں میل پڑ جانے کا خطرہ، تو اس طرح تلبید کر دی جاتی تھی تاکہ بالوں کی گرد و غبار سے بھی حفاظت ہو، میل کچیل سے بھی حفاظت ہو، جوؤں سے بھی حفاظت ہو۔ جی،
وعن انس رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تزعفر الرجل متفق علیہ۔
سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد زعفران کو ملے، زعفران لگاوے، یعنی مرد زعفران لگائے ہوئے کپڑے پہنے، زعفران کو بدن کے اوپر لگاوے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعض صحابہ کرام سے خلوف کا استعمال جو منقول ہے، حالانکہ خلوف کے اندر جزء اعظم زعفران ہوتا ہے، تو خلوف کا استعمال کرنا جو منقول ہے، تو ایک توجیہ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ممانعت کے وارد ہونے سے پہلے ان صحابہ نے خلوف کو استعمال کیا ہو، یعنی جب تک اباحت تھی، ممانعت نہیں تھی، اس زمانے میں خلوف کو استعمال کیا، زعفران والے رنگ کو استعمال کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قلیل مقدار استعمال کرنا مراد ہے، کہ بعض صحابہ کرام نے معمولی مقدار کے اندر خلوف زعفرانی رنگ کو استعمال کیا، اور حدیث شریف کے اندر جو ممانعت ہے وہ کثیر مقدار کی ممانعت ہے، ذرا سا معمولی سا لگ جاوے اس میں جو ہے پکڑ نہیں ہوگی۔ جی،
وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما نجد حتی اجد وبیض الطیب فی رأسه ولحیته، متفق علیہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی۔ کیسی خوشبو؟ جو خوشبو ہم پاتے تھے اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ، یعنی جو خوشبو ہمیں میسر ہو سکتی تھی، عمدہ ترین، بہترین خوشبو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ عمدہ خوشبو لگانا سنت ہے، تھرڈ کلاس خوشبو لگانا یہ تو بس ایسا ہی ہے. حتیٰ اجیدہ، یہاں تک کہ میں پاتی تھی خوشبو کی چمک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک کے اندر، یعنی خوشبو لگانے کے بعد خوشبو کی جو چمک ہوتی تھی وہ آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک کے اندر میں دیکھتی تھی. اب یہ حدیث احرام کے متعلق بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ اشکال پیدا ہوگا کہ مرد کی خوشبو تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا رنگ ظاہر نہ ہوئے، صرف اس کی خوشبو پھیلتی ہوئے. اور یہاں وہ بھی سب طیب کا تذکرہ آیا کہ خوشبو کی چمک نظر آتی تھی، تو یہ تو اس حدیث کے خلاف ہو گیا جس میں مرد کی خوشبو بلا رنگت ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ آیا ہے. تو اس کا ایک جواب یہ دیا جائے گا کہ رنگ سے مراد ہے ایسا رنگ جو زینت اور جمال کے طور پر ظاہر ہوئے، جیسے کہ لال اور زرد رنگ. یعنی اگر کوئی مرد خوشبو لگاوے تو باقاعدہ لال رنگ، زرد رنگ، پیلا رنگ ظاہر ہوئے، ایسی خوشبو نہ لگاوے، صرف خوشبو کی مہک پھیلتی ہو ایسا لگاوے. رنگت زینت اور جمال کے طور پر نہیں ہونی چاہیے. اس کی ایک توجہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ رنگ تابع ہو، خوشبو مقصود ہو، مقصود بھی ذات خوشبو، رنگ تابع تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر رنگ کو مقصود بنا دیا، خوشبو کو تابع بنا دیا، یہ عورتوں کا طریقہ ہو جائے گا، مردوں کے لیے ممنوع ہو جائے گا. جیسے کہ ہم بھی عود لگاتے ہیں، شمامہ لگاتے ہیں، تو اس کا ایک رنگ ہے، وہ رنگ ظاہر ہوتا ہے کپڑے کے اوپر اور چہرے پر، بال پہ لگاؤ تو وہاں بھی اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے. تو وہاں مقصود رنگت نہیں ہے عنبر کی، عود کی، بلکہ مقصود ہے خوشبو، اور ضمناً رنگت سامنے آ گئی. جی.
وعن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنه اذا استجمل استجمل بالالوه غير مبراب وبكابور يطرح بهما على الالوه، ثم قال هكذا كان يستجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے استاذ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب خوشبو کی دھونی لگاتے تھے تو الوۃن کی خوشبو کی دھونی لگاتے تھے. الوۃ کیا چیز ہے؟ خالص عود، اس کو اگر بھی بولتے ہیں، خالص عود. اگر گویا دھونی کے اندر خالص عود کی لکڑی کو استعمال کرتے تھے. دیکھو دھونی بھی دینی چاہیے، اور دھونی دینے کے لیے برتن کے اندر آگ بھرتے ہیں اور اس میں پھر لکڑی ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے. یہ ہے دھونی دینے کا طریقہ. اب یہ دھونی مسجد نبوی میں بھی دی جاتی تھی اور ہماری مساجد میں بھی دینا چاہیے. اب تو آرٹیفیشیل کوئلے ملتے ہیں جو ماچس سے بھی جل جاتے ہیں وہ کوئلے، اور اس کے اوپر خوشبو رکھ دیتے ہیں لکڑی، تو بہترین خوشبو دھوئیں کی شکل میں پھیلتی رہتی ہے. غیر مطراتن، یعنی اس میں مشک وغیرہ مخلوط نہیں ہوتا تھا، مشک وغیرہ مخلوط نہیں ہوتا تھا. یعنی خالص عود کی دھونی دی جاتی تھی، مشک عنبر وغیرہ دوسری چیز کو اس کے اندر ملایا نہیں جاتا تھا، یہ ایک عام طریقہ تھا. کبھی کبھی ایک دوسرا طریقہ بھی دھونی کا ہوتا تھا، وَبِكَافُورٍ، اور کبھی دھونی دیتے تھے کافور کے ذریعے سے، جس کو اگر کے ساتھ ملا کر آگ میں ڈالتے تھے. یعنی کافور اور عود خالص دونوں کو ملا کر کے بھی کبھی کبھی دھونی دیتے تھے. تو گویا کہ دھونی دینے کے دو طریقے ہو گئے، خالص عود کی لکڑی کی دھونی اور خالص عود کے ساتھ کافور ملا کر کے دھونی دینا. دونوں طریقے سے دھونی دیتے تھے میرے استاد حضرت عبداللہ بن عمر. پھر یوں فرماتے تھے کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھونی دیا کرتے تھے، یعنی حضور کبھی کبھی خالص عود کی دھونی دیتے تھے اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر کے دھونی دیتے تھے. دونوں طریقے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہٰذا یہ طریقہ بھی مساجد میں ہونا چاہیے. آخری درجے میں اگربتی ہی صحیح، یہ آخری درجہ ہے، اول درجہ تو ہے جو ہے عود کی لکڑی جلائی جائے، اور کوئی زیادہ مہنگی نہیں ملتی ہے، لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کلو ہوتی ہے، تو اس کو لا کر کے استعمال کیا جائے تو بڑی عمدہ خوشبو اس میں سے نکلتی ہے. جی
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص او ياخذ من شاربه، وكان ابراهيم خليل الرحمن صلوات الرحمن عليه يفعله، رواه الترمذي رحمه الله.
کوئی اہتمام کر کے لے لے اور جلا کسی ایک نماز فجر میں یا عشاء میں یا سبق میں، ہے گھر پر رکھی ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو کاٹتے تھے، یقصو او یاخذ من شاربہ، یا مونچھ میں سے لیتے تھے. دونوں طریقے تھے، بالکل کاٹ دیا جس قدر کاٹ سکے اتنا، یا یہ کہ کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا. آپ کو تین طریقے پیچھے بتلائے گئے تھے، تو دونوں طریقے سے مجھ کو، مطلب یہ کہ مجھ کو بڑا نہیں ہونے دیتے تھے، یا تو مبالغہ کر کے بالکل کاٹ دیتے تھے کہ صاف ستھری نظر آوے، یا یہ کہ ایسا طریقہ اپناتے تھے کہ کچھ لے لیا لیکن ہونٹ پر نہیں آنے دیتے تھے، لبوں کے اوپر نہیں آنے دیتے تھے، اس طریقے سے لے لیتے تھے. اور پھر یوں فرماتے تھے کہ حضرت خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، رحمان کی رحمتیں ان کے اوپر ہو، وہ بھی اسی طریقے سے عمل کرتے تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ مونچھوں کو تراشنا، حالانکہ پیچھے اس کو فطرت کے کاموں سے بھی کہا گیا، یعنی انبیاء سابقین کا مبارک طریقہ کہ وہ لوگ جن جن کاموں کو کیا کرتے تھے اس میں سے ایک کام تھا مونچھوں کو تراشنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے روایت میں اس کو انبیاء سابقین کا طریقہ بتلایا اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتلایا، تو ایک حل تو اس کا یہ کیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام خصوصیت سے جو یہاں پر لیا گیا، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بتلانے کے واسطے، اسی لیے تو ان کے نام کے ساتھ خلیل الرحمن کا لفظ آیا. جیسے کہ بہت سارے اچھے لوگ کوئی کام کرتے ہو لیکن کوئی آپ جیسا خاص نیک آدمی بھی وہ کام کرتا ہو تو لوگ حجت کے طور پر کہتے ہیں نا فلانے صوفی جی بھی ایسا ہی کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک ان کی عظمت شان اور ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مچھوں کو تراشنے کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشروع ہوا, جاری ہوا, اسی لیے ان کا نام روایت میں لیا گیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مونچھوں کو تراشنے میں مبالغے سے کام لیتے تھے, مداومت سے کام لیتے تھے, تو مبالغہ بھی تھا مداومت بھی تھی, اسی لیے ان کا نام خصوصیت کے ساتھ یہاں روایت کے اندر لیا گیا. جی.
عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم ياخذ من شاربه فليس منا. رواه احمد والترمذي والنسائي رحمه الله.
حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مونچھوں کو نہ کاٹے, یعنی مچھڑے ہوئے بڑی بڑی مونچھیں جو بناوے اور مچھڑیا رہے ہوئے, فلیس منا, وہ ہمارے اندر سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ نمبر ایک, ہمارے طریقے پر نہیں ہے. نمبر دو, ہمارے ماننے والوں میں جو کامل ترین افراد ہیں ان میں نہیں ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں یہ فلیس منا کا جو اسلوب ہے وہ تنبیہ الناس کے واسطے ہیں, تاکہ لوگ اس قدر سخت انداز کو سن کر کے توبہ کر لے گئے ایسے کام سے. جیسے کہا جائے کہ فلاں کام کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, فلاں کام کرنے والا اسلام سے خارج ہے, اس طرح کہتے ہیں, تو یہ مبالغہ, تاکہ سامنے والے اس کام کو کرنا چھوڑ دے وے, توبہ کر لے وے, اس لیے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جی.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. رواه الترمذي رحمه الله. فقال: هذا حديث غريب.
تعتي رهنگه عمر بن شعیب و نبی انجدی آتے ہی رہیں گے, جب تک تم یاد نہیں کرو گے آتے ہی رہیں گے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک میں سے چوڑائی میں سے بھی زائد مقدار لے لیتے تھے اور طول میں سے بھی زائد مقدار لے لیتے تھے. یہ جو مقدار لے لینے کا یہاں روایت میں تذکرہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی ہموار ہونی چاہیے. اب ہموار نہ رہے, چاہے طول کی وجہ سے چاہے عرض کی وجہ سے, تو ہموار کرنے کے لیے اس کو کاٹ لینا چاہیے ٹھیک ٹھاک, تاکہ وہ بھدی معلوم نہ ہوئے, بدنما معلوم نہ ہوگئے, بد شکل معلوم نہ ہوگئے. اب ظاہر ہے کہ ایک طرف بال بڑھ گئے دوسری طرف بال چھوٹے ہیں, تو کتنا بھدا, بد شکل, بدنما, بد حیت معلوم ہوتا ہے. اسی لیے حضور ہموار کرنے کے لیے عرض میں سے بھی کاٹتے اور طول میں سے بھی کاٹتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں جو ایک مشت کا تذکرہ آیا ہے, یہ ایک مشت ہے جواز کی آخری حد. جواز کی آخری حد, کہ بھئی جواز کی آخری حد وہ ایک مشت. تو ایک مشت کوئی آدمی کاٹ دینا چاہے تو ایک مشت کے اوپر لے جا کر کے اس کو کاٹ دے. جی.
وعن جعل بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا فقال ألك امرأة؟ قال لا. قال فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعود. رواه الترمذي والنسائي رحمهما الله.
یہ اعلیٰ ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کے اوپر خلوق کی خوشبو دیکھی، زعفران والی خلوق ان کے بدن پر کپڑے پر لگی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، تو حضور نے پوچھا کیا تمہاری بیوی ہے؟ ان کا حضور بیوی تو نہیں ہے. کیا مطلب کہ اگر بیوی ہوتی تو امکان ہے کہ بیوی نے خوشبو لگائی تھی خلوق کی اور اس کے ساتھ خلط ملت ہونے میں اس کے بدن سے تمہارے بدن پر لگ گئی ہو، اس کے کپڑے سے تمہارے کپڑے کے اوپر لگ گئی ہو، یہ امکان تھا. اسی لیے حضور نے پوچھا کہ تمہاری بیوی بھی ہے؟ ان کا حضور بیوی تو نہیں ہے. تو پھر کیسے آ گئی ہے خلوق کی خوشبو تمہارے بدن پر؟ جیسے کہ کوئی کنوارا لڑکا ہو اور اس کے بدن کے اوپر عورتوں والا بال ہو تو یہ استفہام کی چیز ہے نا کہ بھئی یہ تیرے بدن کے اوپر ہی عورتوں والے بال کہاں سے آئے؟ تیری بیوی ہے کیا؟ شادی ہو گئی کیا؟ بتائے نہیں. پھر یہ بال کہاں سے آیا؟ یہ محل تہمت ہے. اس طریقے سے تو حضور نے فرمایا کہ تب تو خلوق دھو، پھر دھو، پھر دھو، تین مرتبہ ارشاد فرمایا. ابھی یہ تین مرتبہ دھونے کے لیے فرمایا، وہ کیوں فرمایا؟ مبالغہ کہ اچھی طریقے سے اس کو صاف کر لو. بعض کہتے ہیں کہ تاکید کہ رہنے مت دو، صاف کر ہی ڈالو اس کو اچھی طریقے سے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا اثر زائل کرنے کے لیے، اس لیے کہ خلوق خوشبو اگر لگی رہتی ہے نا تو اس کا اثر ایسے ویسے زائل نہیں ہوتا. تین مرتبہ دھو تو اس کا اثر زائل ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کا اثر زائل ہوتا نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تین مرتبہ دھوو. ثم لا تعود، آئندہ ایسا مت کریو. ابھی تو کر ڈالا خلوق خوشبو لگا ڈالی، آئندہ ایسی خوشبو زعفرانی یہ مت لگانا، حضور نے منع فرما دیا. دیکھو یہاں حدیث شریف سے کوئی مفہوم مخالف یہ نہ نکالے کہ اگر کسی کی بیوی ہو تو خلوق خوشبو لگانا جائز ہے، یہ کوئی مفہوم مخالف نہ نکالے. اس لیے کہ بیوی ہو کہ بیوی نہ ہو، دونوں حال کے اندر خلوق خوشبو مرد کے لیے جائز نہیں ہے. یہ تو حضور نے ایک امکانی راستہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے کپڑے کے اوپر یہ خلوق خوشبو آئی تو امکان ہے کہ عورت کے بدن یا کپڑے پر سے آتی، لیکن ایسا تو کچھ ہے نہیں. اسی لیے کیسے آ گئی؟ تم نے خود بالقصد یہ خوشبو لگائی ہے، اسی لیے تم اس کو صاف کر دو. جی.
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله فما برد لك في جسده شيء من خلوق. رواه ابو داود رحمه الله.
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کے بدن کے اندر ذرا سی خلوق بھی لگی ہوئی ہو. ذرا سی خلوق بھی لگی ہوگی نا، اللہ تعالی نماز اس کی قبول نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. اس لیے کہ یہ خلوق خوشبو تو عورتوں کے لیے، تو نے مرد نے لگائی، جا اللہ تیری نماز قبول نہیں کریں گے. نمبر دو، نماز قبول نہ کرنے کا مطلب ہے کامل نماز والا ثواب نہیں ملے گا. فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن کامل نماز والا اس کو ثواب نہیں ملے گا. نمبر تین، حدیث شریف میں زجر اور تحدید کا بیان ہے کہ بھائی اللہ نماز بھی قبول نہیں کریں گے, تم کیا خلوق لگاتے ہو. یہ زجر اور تحدید کا بیان ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ایسی خلوق مراد ہیں جو کثیر مقدار میں ہونے کی وجہ سے کپڑے پر بھی ہو, بدن کے اوپر بھی ہو, دونوں پر ہوئے, وہ مراد ہے ممانعات کی شکل. باقی شیء قلیل یسیر اس میں حرج نہیں ہے. جی.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال كنت على اهل من سفر وقد تشققت يدا امرؤ فجدايا فخلقوني بزعفرانا فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ولم يرد علي قال اذهب فاغسل هذا عنك. رواه ابو داود رحمه الله.
یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. کہیں سفر میں گئے تھے, گھر والوں کے پاس سفر سے واپس آئے, ہاتھ ان کے پھٹ گئے تھے, سخت سردی, اور وہ سردی بھی خشک ہوئے, تر سردی نہ ہوئے, تو ہاتھ اور پیر میں پھٹن پڑ جاتی ہے. ہماری یا اس میں ویزلین ٹھوستے ہیں تو وہ ہاتھ اور پیر کے اندر جو پھٹن پڑ جاتی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ پھٹ گئے تھے تو گھر والوں نے مجھے زعفران لگا دیا. زعفران کا پیسٹ بنایا, اس میں پانی لگا کر تیل لگا کر کے پیسٹ کریم جیسا بنایا اور میری پھٹن کے اندر اس کو بھر دیا. یہ ہے علاج, یہ ہے دوا, یہ خوشبو مقصود نہیں ہے. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. کیسے حاضر ہوئے؟ اسی خوشبو کے ساتھ, اسی خلوق کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. زعفران کی پیسٹ لگی ہوئی. میں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا. کیوں جواب نہیں دیا؟ وہی زعفرانی خلوق خوشبو کے استعمال کرنے کی وجہ سے. گویا جو چیز شرعاً ممنوع ہو, شارع اس کو اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ایسے آدمی کے سلام کا جواب دیوے, اسی لیے حضور نے ان کو جواب نہیں دیا. شرع یہ فرماتے ہیں کہ دراصل حضور نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ حضور کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے بطور دوا کے یہ لگایا ہے. اگر حضور کو پتہ چل جاتا کہ ان کے ہاتھ پیر پھٹے ہوئے تھے, بطور علاج کے انہوں نے لگایا ہے, تو پھر حضور ان کے سلام کا جواب دے دیتے. لیکن انہوں نے خلوق استعمال کیا, اس کا مقصد حضور کو معلوم نہیں تھا, اسی لیے حضور نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. اسی لیے کہ بظاہر اس کا استعمال خوشبو میں ہوتا ہے تو ظاہری اور اغلب استعمال کی طرف ذہن اقدس منتقل ہوا, اسی لیے حضور نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جواب نہ دینا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے تھا کہ پھٹن کا علاج کوئی یہ زعفرانی پیسٹ نہیں ہے, یہ علاج مناسب نہیں ہے. چونکہ زعفران بھی گرم تاثیر والا ہے, اس کو اندر تم ٹھوسو گے تو گرمی پیدا ہوگی پھٹن وغیرہ کے اندر. گویا حضور نے اس علاج کو مناسب نہیں سمجھا, اسی لیے حضور نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تیسری بات, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور یوں تنبیہ فرمانا چاہتے تھے کہ چلو مان لو تم نے بطور علاج کے زعفرانی پیسٹ لگائی ہے, تو اس کو لگا کے گھر میں بیٹھے رہتے, یہ نہیں کہ اس کو لگا کر اب باہر نکل آوے. تم یہ تمہارا جو طرز ہے کہ زعفرانی پیسٹ لگا کر گھر سے باہر نکل پڑے, یہ طرز حضور کو اچھا نہیں لگا, اسی لیے حضور نے ان کے سلام کا جواب مرحمت نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ بعض کام آدمی کرتا ہے بطور علاج, بطور مجبوری, بطور ضرورت, بطور اجلت, لیکن اس کو کر کے جو ہے زاویے میں رہوے, وہ شاہ نشین رہے. یہ نہیں کہ پھر اس کو اپنانے کے بعد انسان پورے گاؤں میں پھرتا رہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ جناب عالی کو خراش آئی ہے, ایسا طریقہ نہ اپناوے. جی ہاں. وقال, اور آگے یوں بھی فرمایا, ہمار گھر جاؤ تو فقسل حزان کا اور یہ زعفران دھو ڈالو, یہ لے کر اس طرح گھما مت کرو. چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مردوں کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ تیپ, جس میں اندر سے مہک نکلتی رہے اور رنگ چھپا ہوا رہے, یعنی رنگ اس کے اندر بطور زینت اور جمال کے ظاہر نہ ہوئے. اور عورتوں کی تیب لگانے کی چیز رنگ ظاہر ہوئے اور خوشبو اس کی مخفی اور چھپی ہوئی رہے, یعنی رنگ اس کے اندر ظاہر ہوئے لیکن خوشبو اس کے اندر مخفی ہوئے. مقصد یہ ہے کہ تزیین نہیں ہونی چاہیے, اور عورت اگر اس طرح خوشبو لگا کر کے نکلے گی تو دوسرے مردوں کے لیے للچاوٹ کا ذریعہ بنے گی, شیطان مردوں کو اس کی طرف مائل کرے گا. بادشاہ نے ایسی حکمت بھی لکھی ہے کہ عورتوں کو مثلا رنگ لگا ہوا ہے تو رنگ پردے میں برقعے میں چھپ جائے گا, اور خوشبو جو لگ نکلتی ہوگی وہ تو برقعے اور نقاب کے باوجود بھی ظاہر ہوتی رہے گی. تو مرد کے اندر خوشبو کا اظہار مقصود ہے, رنگ ظاہر نہیں کرنا ہے. عورت میں رنگ اور خوشبو ظاہر نہیں ہونا, چونکہ رنگ تو گھر سے باہر جب وہ نکلے گی اور شرعی پردہ یدنین علیہن من جلابیبہن ہوگا تو اس کے اندر چھپ جائے گا, اس لیے کوئی قباحت نہیں ہوگی. اگرچہ اس زمانے کے اندر کریم پاؤڈر دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے, اس کی رنگت دوسروں کے سامنے نمایاں اور ظاہر کرنا مقصود ہوا کرتا ہے. بعض حضرات یوں بھی فرماتے ہیں کہ یہ گھر سے باہر نکلنے کے احکام ہیں اس روایت میں, کہ عورت ایسی خوشبو لگاوے کہ جس میں رنگت ہوئے لیکن مہک نکلتی نہ ہوئے, باقی گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے مہک والی خوشبو بھی عورت استعمال کر سکتی ہے لیکن تھوڑی بہت, اتنی زیادہ نہیں کہ پھر اس کو جنات چونٹ جاوے. چلو. وعن انس رضي الله عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شقة يتطيب منها, رواه ابو داود رحمه الله. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکا تھا. سکا کے دو مطلب, ایک مطلب ہے مرکب خوشبو, کیا کہتے ہیں اپنے یہاں اس کو, مجموعہ مرکب خوشبو. تو حضور کے لیے ایک مرکب خوشبو ہوتی تھی, اس میں سے حضور خوشبو لگایا کرتے تھے. نمبر دو, سکا کا دوسرا مطلب ہے خوشبو کی ڈبیا, عطر کی ڈبیا, خوشبودان. اب وہ خوشبودان خوشبو کی ڈبیا, اس میں خوشبو رہتی تھی چاہے مخلوط چاہے غیر مخلوط, اور حضور اس میں سے خوشبو لگایا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ خوشبو کی ڈبیا بھی باقاعدہ رکھنی چاہیے. جی.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دون رأسه وتسبيحه يكثر دون رأسه
دهن رأسه
وتصريح لحيته ويكثر القناعة أن ثوبه ثوب رجال رواه في شرح السنة.
دیکھو یہ سب روایتوں کا حاصل کیا نکلتا ہے, نظافت اور صفائی, یہ نبوی طریقہ ہے, اسلام میں مطلوب ہے. میلا کچیلا گندائلا ہونا, بدبو نکلتی ہوئے, یہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے. دیکھو حضور کتنی صفائی کا اہتمام فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں تیل بہت لگاتے تھے. دہن راس ہی تیل بکثرت لگایا کرتے تھے, دماغ ٹھنڈا رہتا ہے تیل لگانے سے, نیند اچھی آتی ہے تیل لگانے سے, سکون ملتا ہے ذہن کو تیل لگانے سے, بال اچھے اگتے ہیں تیل لگانے کی وجہ سے. گویا یہ بھی دماغ کے لیے ایک طرح مقوی چیز ہے, لہذا تیل بکثرت استعمال کرنا چاہیے. زیتون کا تیل استعمال کرو یا روغن بادام استعمال کرو, اور پیور ناریل کا تیل مل جاوے, پیور ناریل کا تیل وہ استعمال کر لو. اس طرح کا تیل استعمال کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور حضور کثرت سے اس کو استعمال فرماتے تھے. وتصریح لحیته, داڑھی بھی حضور ٹھیک ٹھاک رکھتے تھے. تصریح داڑھی کو ٹھیک کرنا, ٹھیک ٹھاک کرنا داڑھی کو. اب دیکھو اگر اس کا تعلق یوں مانا جائے کہ حضور اپنی داڑھی مبارک کو بہت زیادہ ٹھیک کیا کرتے تھے تو اشکال پیدا ہوگا کہ پہلے روایت گزری کہ بہت داڑھی ٹھیک نہیں کرتے رہنے کا, بال اور داڑھی پٹیے نہیں پاڑتے رہنے کے, ہر وقت پر کنگھی 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 ایسا نہیں کرنے کا, اس سے تعارض ہوتا ہے. تو سمجھو جس روایت کے اندر بار بار اور روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت آئی ہے وہ ممانعت محمول ہے کراہت تنزیہی پر, وہ ممانعت محمول ہے کراہت تنزیہی کے اوپر, کہ جس میں حضور نے بار بار اور روزانہ اور ہر وقت کنگھی کرنے سے منع فرمایا, یہ مکروہ تنزیہی ہے. نمبر دو, کثرت کا ایک مطلب سمجھو. کوئی آدمی کہتے نہیں کہ یہ آدمی یہ کام بکثرت کرتا ہے, تو بکثرت کرنے کا مطلب کیا؟ ضرورت کے وقت پر کوئی کام کرنا یہ بھی کثرت کہلاتا ہے. ضرورت کے موقع پر کوئی کام کرنا یہ بھی بکثرت کہلاتا ہے. بھائی جس چیز کی ضرورت جس وقت پر ہے اس وقت وہ کام کرو, وہ بھی کثرت کے دائرے ہی میں آ جاتا ہے. کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ اس کام کو کرے, جب ضرورت پڑی تب کر لیا, اس کو بھی کثرت کہتے ہیں. اور ضرورت کے وقت پر بال داڑھی میں کنگا کرنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے. تیسری بات سمجھو, داڑھی کو بکثرت ٹھیک ٹھاک کنگھی کرنے کا مطلب ہے فی نفسی ہی استعمال. کنگھی کا فی نفسی ہی فی ذات ہی استعمال, کہ حضور اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے. ویکثر الکناء, کناء کس کو کہتے ہیں؟ ایک کپڑا ہوتا تھا جیسے ہمارا دستی رومال نیپکن اس انداز کا, وہ کنا ہوا کرتا تھا. کیا کام آتا تھا؟ امامے کے نیچے ٹوپی کے نیچے حضور اس کو رکھتے تھے, टोपी के नीचे वो कपड़ा रखा, अमामे के नीचे वो कपड़ा रखा, फिर उसके ऊपर टोपी पहनी, अमामा पहना, वो कपड़ा कीना कहलाता था। ये क्यों होता था? इसीलिए कि अभी आया ना कि हुजूर सर में तेल बहुत लगाते थे, अब तेल लगा करके डायरेक्ट टोपी पहन लेवे तो टोपी तेल आलूद हो जावे, अमामा तेल आलूद हो जावे, इसीलिए हुजूर पहले वो कीना रखते थे, उस पर टोपी, उस पर अमामा, लिहाजा वो तेल का असर वो कपड़े ही में होता था, अमामे और टोपी में वो तेल का असर होता नहीं था, इसलिए ये कपड़ा होता था। अब ये जो कपड़ा कीना वाला हुजूर रखते थे, सर के बाल और टोपी और अमामे के बीच में वो कपड़ा कैसा हो जाता था? सौबुजयातिन, तेली के कपड़े की तरह हो जाता था। यानी जिस तरह तेल फरोश की दुकान के ऊपर जो कपड़ा होता है वो कपड़ा कैसा होता है? एकदम तेल में तरबतर हुआ करता है। इस तरीके का हुजूर का ये कपड़ा हुआ करता था। यहां एक बात याद रखना, जय्यात के कपड़े के साथ जो तशबीह दी गई है ये तेल की कसरत आलूदगी में तशबीह है कि बकसरत तेल उस कपड़े में आलूदा रहता था। तेली के कपड़े की तरह गंदा होना हरगिज मुराद नहीं है, इतना याद रखना कि हुजूर का वो किना तेली का कपड़ा कैसा गंदा होता है, मैल भी उसमें लतपत होता है और खास किस्म की बदबू उससे निकलती है, ऐसा नहीं होता था। तो तशबीह कसरत तेल में आलूदगी में है, बदबू के अंदर तशबीह मुराद नहीं है। जी उम्मे हानी कौन है? कौन तारुफ कराएगा हजरत उम्मे हानी का? हजरत अल्लामा कश्मीरी फरमाया करते थे, मेरा पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ दोनों बराबर है। तो हमारा भी पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ दोनों बराबर है, फर्क इतना है कि उनका पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ सब बराबर था याद रहने में, हमारा पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ सब बराबर है, कुछ भी याद नहीं है इस मामले के अंदर। पीछे उनका तारुफ अच्छी तरह हो चुका, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बहन होती है और हुजूर की चचाजात बहन होती है, और इन्होंने हिजरत नहीं की थी, मक्का ही में मुकीम रही थी, इसीलिए हुजूर का इनके साथ निकाह हलाल नहीं हुआ, क्योंकि हुजूर के लिए अपने करीबी रिश्तेदार की औरतों से निकाह करने में शर्त थी हिजरत। आम मुसलमानों के लिए ये शर्त नहीं है, करीबी रिश्तेदार औरतों से, चचाजात बहन, खालाजात बहन, मामूजात बहन, फूफीजात बहन, उससे निकाह करने में आम मुसलमानों के लिए हिजरत शर्त नहीं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करीबी रिश्तेदार औरत से निकाह करने में हिजरत शर्त थी। पढ़ो आयत सूरह अहज़ाब की। वबनाती अम्मी का, चचाजात बहने, खाला फूफियों की लड़कियां, जी हाँ, मामू चचा, मामू और खाला की लड़कियां, और हाजर न माक, हिजरत शर्त, तो ही निकाह हलाल होता था हुजूर के लिए, और इन्होंने हिजरत नहीं की इसलिए इनके साथ निकाह हलाल नहीं हुआ। मेराज भी हुजूर ने उनके घर से की थी, इनके घर से मेराज की शुरुआत हुई थी, और फतह मक्का के मौके पर भी हुजूर इन्हीं के घर पर सबसे पहले तशरीफ ले गए थे। وہی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مکہ المکرمہ میں ایک مرتبہ تشریف لائے. قدمتن یہ بیان مرت کے واسطے ہیں, ایک مرتبہ حضور تشریف لائے, چونکہ ہجرت کے بعد چار مرتبہ حضور کی مکہ حاضری ہوئی. ایک سن 6 ہجری میں, 2 سن 7 ہجری میں عمرۃ القضا, سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ, 7 میں عمرۃ القضا, 8 میں فتح مکہ, اور 10 کے اندر حجۃ الوداع. چار مرتبہ حضور کی ہجرت کے بعد حاضری ہوئی, تو قدمتن کہہ کر کے ایک مرتبہ والی تشریف آوری کی طرف اشارہ ہے. اور حضور نے 4 حصوں میں سر کے بالوں کو تقسیم کر رکھا تھا, چوٹیاں کی شکل بنا رکھی تھی, کیونکہ بال سفر کی وجہ سے بڑے ہو گئے, وہ چہرے پر پیشانی پر آ کر کے خلل انداز ہو رہے ہیں, اسی لیے حضور نے اس کو 4 حصوں میں چوٹی کی شکل میں تقسیم فرما رکھا تھا. 2 دائیں 2 بائیں, گویا سر کے 4 حصے حضور نے کر رکھے تھے حفاظت کے واسطے, تاکہ بالوں کی حفاظت ہو. سفر میں گرد اڑتا ہے, میل اڑتا ہے, تو بال مبارک خراب نہ ہو جائے, اسی لیے یہ طرز اپنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إذا فرغت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه سرحت فرقه عن يقوفه وأرسلت ناسيته بين عينيه, رواه أبو داود رحمه الله.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مانگ نکالتی تھی, مانگ بیچ میں, مانگ کیسے نکالتی تھی, صدعت فرقہ ان یافوخہ. صدعتو کے معنی آتے ہیں پھاڑنے کے, لیکن یہاں پر پھاڑنے کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ذہن میں ہے. وہ پھاڑنے کا کیا مطلب, سخت چیز کے اندر کندھا کر دیا جاوے, تراش لیا جاوے, جیسے کہ یہ کانچ ہے, سخت چیز ہے, لیکن اس کے اندر پھول بوٹے کی ڈیزائن بنانے کے لیے اس کے اندر کندھا کیا جاتا ہے, کھودا جاتا ہے, کھدائی کی جاتی ہے. وہ یہ پتھر ہے, وہ سخت چیز ہے, اس کو کندھا کیا جاتا ہے, پھر اس میں ڈیزائن پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں, وہ ہیں صدعتو کا مطلب. تو صدو کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا نہیں, بلکہ اس کا مطلب لینے کا سخت چیز کے اندر کھدائی کے انداز میں, کندھا کرنے کے انداز کے اندر اس میں نشان بنانا. یافوخا کس کو بولتے ہیں, یافوخا تالو اردو میں بولتے ہیں, تالو گجراتی میں بولتے ہیں ٹاڑوے, اس طریقے سے. اب یہ تالو کیا چیز ہوتی ہے, چھوٹے بچے میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے, سر کے درمیان کے اندر ایک نرم سا حصہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو, اور وہ حرکت کرتا رہتا ہے, جیسے جیسے ان کا دل دھڑکتا ہے ایسے ایسے یہ حصہ بھی حرکت کرتا رہتا ہے, وہ تالو کہلاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر تالو پر سے بالوں کے 2 حصے کر کے مانگ چیرتی تھی, تالو پر سے بالوں کے 2 حصے کر کے مانگ چیرتی تھی, یعنی یہاں سے بالوں کے 2 حصے کر ڈالے, ایک یمین ایک شمال, اور بیچ میں جو ہے مانگ ہو گئی. وَأَرْسَلْتُ نَاسِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اور میں حضور کی پیشانی کے بالوں کو 2 آنکھوں کے بیچ میں چھوڑ دیتی تھی. سامنے والے بال دو آنکھوں کے بیچ میں چھوڑ دیتی تھی. یہ نہیں کہ یہاں آ کے آنکھ پہ چھپ جاوے ایسے لٹکاوے, یہ مراد نہیں ہے, یاد رکھنا. تو ایک حصہ مانگ کا تالو کے پاس ہوتا تھا, دوسرا پیشانی کے پاس ہوتا تھا, اور یہ جو بال ہوتے تھے وہ بال جو ہے ایک دائنی طرف ہوتے تھے, ایک بائیں طرف ہوا کرتے تھے, اور یہ دو آنکھ کے درمیان والا جو حصہ ہے یہاں سے یوں چھوڑ دیے جاتے ہیں. اگر آپ مانگ کو دیکھو تو مانگ کا لیول بھی دو آنکھ کے درمیان سے ہی ہوا کرتا ہے. یہ ایک آنکھ, یہ دو آنکھ, دوسری آنکھ, دونوں کے بیچ کی یہ جگہ, یہیں سے یہ مانگ چلی جاتی ہے. اس انداز کے اندر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو ٹھیک کر دیتی تھی. جہاں حضور کے بال مبارک کا یہ طرز کا بیان ہے, وہیں حسن معاشرت کا بھی یہ بیان ہے کہ بیوی شوہر کی اس طرح کی خدمت بھی کرے کہ بال بھی ٹھیک کر دے وے, مانگ بھی نکال دے وے, یہ کام کاج بھی کرے. چلو, ایسی روایت یاد رکھیو بھائی. چلو,
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غضبا. رواه الترمذي وابو داود والنسائي رحمه الله.
میں نے کچھ دارالعلوم ایسے دیکھے ہیں دنیا میں کہ ایک ہی ساتھ سبق لڑکے لڑکی دونوں پڑھتے ہیں. ایک ہی دارالعلوم ہے, بنین بھی ہے بنات بھی ہے, اور ایک ہی ساتھ وہ سبق پڑھتے ہیں ادھر. یعنی ایک جگہ دارالعلوم میں ایسا دیکھا کہ یہ استاد یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں سے ایک پردہ لگا رہے گا, ادھر لڑکے بیٹھے ہوں گے, ادھر لڑکیاں بیٹھی ہوں گی, استاد کی یہ ترپائی سے ہی پردہ ہوتا ہے اور یہاں تک ہوتا ہے, یہاں تک. یہ تو استاد کی دیا نتاری, ورنہ استاد یوں کر کے جھانک کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے. یہاں تک پردہ ہوتا ہے لیکن اساتذہ دیکھتے نہیں ہیں اور پورا پردہ چلا جاتا ہے. ایک دروازہ ادھر, ایک دروازہ ادھر, لڑکیاں ادھر سے مدرسے میں آتی ہیں, لڑکے ادھر سے مدرسے میں آتے ہیں. ایسے دارالعلوم بھی میں نے دیکھے اور ایسی درسگاہیں بھی دیکھی کہ ایک ہی مدرسہ اور دونوں جماعتیں, لیکن بچے یہاں سامنے پڑھیں گے, بچیاں مائک کے ذریعے سے پیچھے پڑھیں گی, اور وہاں معلمائیں نگرانی کرنے والی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے دونوں کو فیض پہنچتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنگھی کرنے سے منع فرمایا. کہ بار بار کیا کنگیاں کرتے پھرو, الا گبن. گب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو گب کا ایک مطلب, اصل مطلب کیا ہوتا ہے, اونٹ پانی کے گھاٹ پر ایک دن پانی پینے آوے, دوسرے دن پانی پینے کے لیے نہ آوے, اس کو کہا جاتا ہے گب بن. اب یہاں مراد کیا لینے کا, ایک دن کنگھی کی تو ایک دن کنگھی کرنا چھوڑ دی, یعنی ہمیشہ پابندی سے روزانہ ہر وقت کنگیاں نہیں کرتے پھرنے کا, چونکہ اس کے اندر زیب و زینت اور جمال کے اندر مبالغہ ہے. اور مسلمان کیا اسی دھندے کے لیے پیدا ہوا کہ اکھا دن زیب و زینت اور جمال کے چکر میں وہ پڑا رہے ہوئے؟ یہ ہے. اب اس کی دونوں شکل ہے, یا تو ایک دن کنگھی کرو ایک دن چھوڑو, ایک دن کنگھی کرو ایک دن چھوڑو, یہ بھی ٹھیک ہے. دوسری شکل کیا اس کی, کہ ہر وقت ہمیشہ مت کرتے رہو. سمجھو ضرورت کے لیے صبح میں کر لی, پھر ضرورت پڑی تو شام میں کر لی. یہ کیا کہ ہر وقت پانچوں نماز کے وضو کے بعد پہلا عمل کنگھی کرنے کا, پھر اس کی دعا پڑی کہ نہیں پڑی وضو کے بعد کی وہ اللہ جانے, لیکن کنگھی ضرور کرے گا. ایسے بعض لوگوں کی حالت ہوتی ہے, آپ دیکھ لینا, یہیں وہ کنگھی بھی رکھیں گے اور جیسے ہی جو ہے فارغ نہیں ہوئے کہ بس وہ جیسے کہ ہر وقت فیشن شو میں نہیں جانے کا ہوئے ان کو, اس طریقے سے یہ طریقہ غلط ہے. یہ ہے تکلف محض, اور شریعت نے اس طرح کے تکلف محض کو پسند نہیں کیا. ہر عمل میں گبن پسندیدہ ہے, یاد رکھنا. مثلا کوئی آدمی بیمار ہے تو ہر وقت اس کے پاس جا کے سر پہ نہیں بیٹھے رہنے کا, بھائی آج بیمار کی عادت کے لیے گئے پھر بعد میں گئے, اس طریقے سے. تو دوسرے امور میں بھی یہی ہے, زر غبن تستد رغبن, کہ وقت چھوڑ چھوڑ کر کے زیارت ملاقات کرو تو رغبت بھی برقرار رہے گی, ورنہ رغبت ختم ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو روچ کے جی ہے, یہ مہمان تھوڑے ہی ہے, کبھی کبھی جاوے تو مہمان کہلاوے. جی.
وعن عبد الله بن مريد رضي الله عنه وعن عبد الله بن مريد قال قال رجل لفضالة بن عبيد ما لي أراد شريكا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه قال ما لي لا أرى عليك حذاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأن أحيانا رواه أبو داود رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت فضالہ ابن عبید کو کہا کہ حضرت آپ تو پراگندہ بال نظر آ رہے ہیں, ما لی اراک شعیثاً, یہ کہ آپ پراگندہ بال نظر آ رہے ہو, یعنی سائل کا کہنے کا یہ حاصل تھا کہ ذرا ٹھیک ٹھاک رہا کیجئے, اس طرح پرا گندہ بال پرا گندہ کپڑے نہیں رہنا چاہیے, تھوڑا ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے. تو حضرت فضالہ نے کیا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع فرماتے تھے ارفاہ کی کثرت سے. ارفاہ کی کثرت کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, آرام دہ چیزوں کو زیادہ استعمال کرنا, جس میں آرام ہو. آرام دہ چیزوں کو کثرت سے استعمال کرنے سے حضور نے منع فرمایا. دوسرا مطلب دھیان سے سنو, کھانے پر کھانا, کھانے پر کھانا, یہ بھی اس کا مطلب ہے. یعنی ابھی تو کھایا کہ بھائی کھا لیا آپ نے, بالکل فارغ ہو گئے, اس کے بعد کوئی پھل فروٹ کی پلیٹ لے کے آیا, لائیے بسم اللہ, فروٹ سے فارغ ہو گئے, اب کوئی گھاس کشٹر لے کر کے آ رہا ہے, لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فارغ ہو گئے, بالکل بالکل کھا لیا, کوئی گنجائے, اب کوئی آئس کریم لے کے آیا وہ بھی چالو. یہ ہے عرفہ, کھانے پر کھانا چالو جھرے ہوئے, ایک کے بعد ایک چیز ہے, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نمبر تین, لباس کی بھرمار مراد ہے, لباس کی بھرمار مراد ہے بھائی, کہ پچاس پچاس سو سو جوڑی کپڑے ہوئے, پھر ہر جوڑے کے میچنگ جوتے چپل ہوئے, پھر ہر جوڑے کے میچنگ ٹوپی اور امامہ ہوئے, پھر ہر جوڑے کے میچنگ فریمنگ والے چشمے ہوئے, پھر ہر جوڑے کے میچنگ قلم ہوئے, پھر ہر جوڑے کے میچنگ بٹن ہوئے, اور پھر ہر جوڑے کے میچنگ موبائل کے کور ہوئے. یہ ہے عرفہ, عرفہ کہلاتے ہیں, عرفہ. یہ عورتوں میں تو ہے ہی, لیکن اب مردوں میں بھی یہ چیز آ گئی, مردوں میں بھی یہ چیز عام ہو رہی ہے. نمبر چار, نعمت کو استعمال کرنے کا عادی نہ بنے, یعنی ہر وقت پر تنعم پروری, نعمت پروری یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی جو ہے روٹی اور سرکہ بھی کھانا چاہیے, یعنی کہ ہر وقت کے اوپر بون لیس اور چکن فرائی اور چاپ فرائی اور کڑے مٹن, یہ نہیں. کبھی کبھی زیتون کا تیل اور روٹی, کبھی سرکہ اور روٹی, یہ بھی, یعنی نعمت کے استعمال کے عادی نہیں بننا چاہیے. کبھی جو ہے پیدل بھی چل کے چلے گئے, یہ کیا کہ ہر وقت آپ کو گاڑی چاہیے, یہ ہے اس کا مطلب. تو اس کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہے. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ افراط سے کام لینا, نعمت کو استعمال کرنے میں افراط سے کام لینا, کہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرو کون منع کرتا ہے, لیکن افراط کہ بھائی ناشتے کے لیے تو 6 آئٹم چاہیے, دوپہر میں 8 آئٹم چاہیے, شام کو 10 آئٹم چاہیے, افراط نعمتوں کے اندر, یہ چیز شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے, زیادہ تیل لگاتے تھے, کنگھی کرتے تھے, لیکن بہت سے زاہدانہ مزاج والے صحابہ کو حضور اس سے باز رہنے کی بھی ترغیب دیتے تھے کہ بھئی تم اس سے باز رہو اور زاہدانہ زندگی تم اختیار کرو, تاکہ زیب و زینت کے چکر میں پڑ کر کے انسان عبادت سے غافل نہ ہو جاوے. ورنہ نظافت تو دین میں پسندیدہ ہے, حسن ہیئت بھی دین کے اندر پسندیدہ ہے, طہارت تو مطلوب ہے, لیکن ہر وقت تو اس کے چکر میں رہ کر کے شرعی احکام اور عبادت سے غفلت اور کوتاہی نہ ہونے لگے. اسی لیے بعض حضرات نے اس میں ایک تطبیق کی شکل یوں بیان کی کہ دیکھو مرد کو تو اس میں زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے, ابھی کنگھی استعمال کی, پھر کل کی, صبح کی, شام کی, لیکن عورتوں کو ٹھیک ٹھاک رہنا شرعاً مطلوب ہے, خاص طور پر شوہر والیوں کے لیے. اس لیے کہ قرآن نے ایسے بھی ان کو اس معاملے میں استثنائی حکم دیا, الا لبعولتہن, اس لیے عورتوں کے لیے اس کے اندر کراہت نہایت ہلکی ہو جائے گی مطلوب ہونے کی وجہ سے, مرد کو اس میں زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے. قال, پھر وہ راوی پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کے پیر میں جوتیاں بھی نہیں ہیں, مالی لا رہا علیہ کا حضا, جوتیاں بھی نہیں ہیں آپ کے قدم کے اندر, تو حضرت فضالہ نے کیا جواب دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم کبھی کبھی بغیر جوتی کے بھی رہے. دیکھا, یہ زاہد صحابہ کو حضور نے ترغیب دی کہ کبھی کبھی بغیر جوتی کے بھی چلنا چاہیے. دیکھو قدیم زمانے کے اندر لوگ ہر وقت جوتیاں استعمال نہیں کرتے تھے, کئی لمبے سفر میں جانا ہو تو جوتیاں استعمال کی, یہاں سے وہاں جانے کا اس میں کائی کی جوتیاں, ایسے ہی چلے جاتے تھے, تو قدرتی ان کے پیر میں ایکیوپنکچر بھی ہو جاتا تھا, ایکیوپریشر بھی ہو جاتا تھا, تو ان کی صحت بھی اچھی رہتی تھی. اب تو باہر کی چمپل الگ, گھر کی الگ, باتھ روم کی الگ, بیت الخلاء کی الگ, بیڈ روم کی الگ, ہر جگہ کی الگ الگ. آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ رافعۃ واسم قوم ورزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اب یہ جو کبھی کبھی کھلے پیر رہنے کا حکم دیا اس کی ایک حکمت بعض حضرات نے تواضع اور کسر نفسی لکھی ہے. تواضع اور کسر نفسی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجبوری کے وقت کے لیے پیر کو عادی بنانا, کہ کبھی اگر چپل گم ہو گئی مفقود ہو گئی تو کیا کرو گے, مجبوری میں اگر عادت ہی ایسی بنی ہے تو پھر تو آپ کے لیے چلنا ہی مشکل ہو جائے گا, فرش مخمل پہ آپ کو تو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر ایسا مزاج ہو جائے گا. اسی لیے اگر یہ عادت ہے بری چیز, مجبوری میں آدمی پھنس جائے گا. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ بغیر چپل کے چلنے سے جفا کشی آتی ہے, آدمی جفا کش بنتا ہے, پیر مضبوط ہوتے ہیں. اور بعض حضرات نے یہ تجربہ لکھا ہے کہ جو لوگ پیر کھلے رکھ کر کے چلتے ہیں اور قدرتی مٹی ان کے قدم کے اندر لگتی ہے تو ٹی بی کے مرض کا وہ بہترین علاج ہے, کہ جس کو ٹی بی ہوئی ہو وہ مٹی کے اوپر کھلے پیر چلا کرے تو وہ جو مٹی لگے گی قدم کے ساتھ تو اس سے ٹی بی کے اندر شفا ہو جائے گی. کوئی بات تو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا, فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوا. تو مفسرین اس کی بہت سی حکمتیں لکھتے ہیں, اس میں ایک حکمت یہ لکھتے ہیں کہ اس وادی مقدس کی مٹی کی برکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم کو لگ جاوے اور آپ کے قدم کی برکت اس مٹی کو مل جاوے, اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا. ایک بزرگ ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, فضائل اعمال میں حضرت نے ان کی باتیں نقل کی ہے, وہ ہمیشہ انہوں نے زندگی ہی کھلے پیر گزاری کہ اللہ کی زمین کے اوپر جوتے پہن کے چلنے کو وہ توہین سمجھتے تھے, تو ان کا لقب بھی بن گیا بشر, نام حافی یعنی کھلے پیر. تو وہ بشر حافی دائمند ہے, ہم کبھی کبھی بشر حافی بن جاوے.